बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ توبہ کی 20-22 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے بہروز یاری گل۔ سامعین، ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامین، یہ ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کی نشریات ہے، اور سامین آج جمعۃ المبارک ہے، 11 تیر 1400 ہجری شمسی مطابق 21 ذی قعدہ 1442 ہجری قمری اور 2 جولائی 2021 عیسوی۔ سامعین، ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب نوٹ فرما لیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام قرآن اور زندگی، اور سامعین نشریات کے آخر میں آپ دعائے امام زمانہ جل و تعالی فرجہ شریف سماعت فرمائیں گے۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ جی ہاں سامعین، تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب آپ نے ملاحظہ فرمائی، سنی۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے کہا ہے کہ اب یورپ اور امریکہ کی باری ہے کہ وہ سخت فیصلے اختیار کر کے ایٹمی معاہدے بحال اور اس پر کاربند ہو سکتے ہیں۔ عراقی وزیر اعظم نے زور دے کر کہا ہے کہ عراق میں امن و استحکام علاقے کے امن کے لیے مؤثر ہے، اور بین الاقوامی قراردادوں کی پابندی کیے بغیر علاقے میں امن و سیکورٹی قائم نہیں ہو سکتی۔ کینیڈا کے مختلف شہروں میں عوام نے ملک کے قومی دن کی تقریبات کی مخالفت میں مظاہرے کیے ہیں۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اقوام متحدہ میں ایران کی مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے کہا ہے کہ اب یورپ اور امریکہ کی باری ہے کہ وہ سخت فیصلے اختیار کر کے ایٹمی معاہدہ بحال اور اس پر کاربند ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے ایٹمی معاہدے کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی رپورٹ اور سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 پر عمل درآمد کا جائزہ لیے جانے کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ معاہدے کے احیاء کا انحصار امریکہ اور یورپ کی کارکردگی پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایٹمی معاہدے کے بارے میں مذاکرات کے دوران بھی اور معاہدے کے بعد اس پر عمل درآمد کے ذریعے بھی اپنی صداقت کا ثبوت پیش کر چکا ہے۔ ایران کے ایوان کے ایوان صدر کے چیف آف اسٹاف محمود وائزی نے بھی ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران اس بات کو ہرگز قبول نہیں کرے گا کہ کسی ایسے معاہدے کا رکن بنے کہ جس کے مستقبل کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہ کہا جا سکے اور اس کے تعلق سے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہو۔ بنابراین امریکہ کی جانب سے اس بات کی ضمانت ضروری ہے کہ وہ آئندہ اس معاہدے سے نہیں نکلے گا۔ شہید قاسم سلیمانی کا قتل بین الاقوامی پہلو کا حامل ایک سنگین جرم تھا جس نے بین الاقوامی امن و صلح کو بھی خطرہ سے دوچار کر دیا۔ یہ بات اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں ایران کے نمائندے نے کہی۔ اسماعیل بقائی ہمانا نے انسانی حقوق کونسل کے 47ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کا قتل درحقیقت ایک وحشیانہ، خودسرانہ، ظالمانہ اور غیر قانونی اقدام تھا۔ انہوں نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی حقیقی معنی میں انسانی حقوق کے محافظ تھے اور داعشی دہشت گردی اور اس کے تسلط کو ختم کرنے میں انہوں نے بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے شہید قاسم سلیمانی کے قتل کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹ میں استعمال کیے گئے لفظ خود سرانہ قتل کو بہت ہلکا لفظ قرار دیتے ہوئے اس پر بھی اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے رپورٹر نے یہ لفظ اپنی رپورٹ میں استعمال کر کے جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کو چھوٹا اور ہلکا دکھانے کی کوشش کی ہے، جبکہ اس لفظ کا استعمال امریکہ کے مذکورہ غیر قانونی اقدام اور ریاستی دہشت گردی کی حساسیت و اہمیت کو کم نہیں کر سکتا۔ عراقی وزیر اعظم نے زور دے کر کہا ہے کہ عراق میں امن و استحکام علاقے کے امن کے لیے مؤثر ہے اور بین الاقوامی قراردادوں کی پابندی کیے بغیر علاقے میں امن و سیکورٹی قائم نہیں ہو سکتی۔ فرات نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ القاظمی نے جمعے کو برسلز میں منعقدہ نیٹو کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عراق میں امن و سیکورٹی کو علاقے کی سیکورٹی کا مرہون منت قرار دیا اور کہا کہ ان کی حکومت نے عراق کو علاقائی اور بین الاقوامی تنازعات سے دور رکھنے کے لیے متعدد کوششیں کی ہیں۔ مصطفیٰ القاظمی نے کہا کہ عراق اپنے پڑوسیوں پر حملے کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دینے کا سخت مخالف ہے اور ہم عراق کو ایک جانب علاقائی جنگوں کا میدان بننے اور دوسری جانب بین الاقوامی تنازعات اور جھڑپوں کا میدان بننے سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عراقی وزیر اعظم نے دہشت گردی کو تباہ کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو دہشت گرد عراقی شہروں میں مسجدوں، چرچوں اور اسپتالوں کو تباہ اور بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں وہی دہشت گرد ہیں کہ جنہوں نے دنیا بھر کے شہروں کو نشانہ بنا رکھا ہے۔ مصطفیٰ القاظمی نے امریکی سربراہی میں نام نہاد داعش مخالف اتحاد کے فوجیوں کے عراق سے باہر نکلنے کے سلسلے میں کہا کہ ہم نے سیکیورٹی کے سلسلے میں جو پیش رفت و کامیابی حاصل کی ہے اس کے نتیجے میں 2020 میں اس اتحاد کے ساتھ اسٹریٹجک مذاکرات ہوئے ہیں اور ان مذاکرات میں عراق سے بیرونی فوجیوں کے انخلا کے لیے نظام الاوقات اور ٹیکنیکل طریقہ کار طے کرنے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ کینیڈا کے مختلف شہروں میں عوام نے ملک کے قومی دن کی تقریبات کی مخالفت میں مظاہرے کیے۔ کینیڈا کے شہر وینکوور میں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والوں نے مظاہرہ کر کے کینیڈا ڈے کی تقریبات کی مخالفت میں نعرے لگائے۔ ایوری چائلڈ میٹرز کے زیر عنوان نکالی گئی اس ریلی اور مظاہرے میں یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا کے طلبہ و طالبات نے بھی شرکت کی۔ مظاہرے کے شرکا کا کہنا تھا کہ چرچ کے بورڈنگ اسکولوں میں مقامی بچوں اور بچیوں کی اجتماعی قبریں ملنے کے بعد ہم اس قابل نہیں رہے کہ اپنے ملک اور اس کی ثقافت پر فخر کر سکیں اور قومی دن منائیں۔ کینیڈا کے قومی دن کے موقع پر اسی طرح کی ریلیاں اس ملک کے دیگر شہروں میں بھی نکالی گئیں۔ ہندوستان میں دو دن کے وقفے کے بعد جمعے کو ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ ہندوستان میں 4 مئی سے شروع ہونے والے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس درمیان یہ دونوں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا یا قیمتوں کو بڑھی ہوئی سطح پر برقرار رکھا گیا. ہندوستان میں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اس درمیان مختلف تنظیموں اور حزب اختلاف کی جماعتوں نے ملک کے طول و عرض میں بارہا پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں روز افزون اضافے کے خلاف مظاہرے کیے, دھرنے دیے اور حکومت سے بڑھی ہوئی قیمتیں واپس لینے کا مطالبہ کیا, لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں کا تعین آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے اختیار میں ہے اور حکومت اس سلسلے میں مداخلت نہیں کر سکتی. ہندوستان کی آئل مارکیٹنگ کمپنیاں اسی حالت میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کر رہی ہیں کہ بین الاقوامی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں کوئی اضافہ ریکارڈ نہیں کیا گیا ہے. ہندوستان کی سب سے بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق اس ملک میں جمعے کو پیٹرولیم 40 پیسے مہنگا ہوا. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ایک تصادم میں 3 مسلح علیحدگی پسند اور 1 فوجی کے مارے جانے کی خبر ہے. سری نگر سے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ ضلع پلوامہ کے علاقے ہنجن پورہ میں مسلح تصادم میں کم سے کم 4 افراد مارے گئے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق تصادم میں مارے جانے والوں میں 1 ہندوستانی فوجی اور 3 مسلح علیحدگی پسند شامل ہیں. اس تصادم میں مارے جانے والے مسلح علیحدگی پسندوں کا تعلق لشکر طیبہ سے بتایا گیا ہے. ہمارے نمائندے نے ہندوستان کے سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ تصادم میں راشٹریہ ریفائلز کا 1 جوان زخمی بھی ہوا ہے. جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں یہ تصادم جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات شروع ہوا اور آخری اطلاع ملنے تک جاری تھا. تصادم اس وقت شروع ہوا جب ہنجن پورہ میں مسلح علیحدگی پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد ہندوستان کے سیکورٹی دستوں نے علاقے کو محاصرے میں لے کر آپریشن شروع کیا. ہندوستان نے پاکستان پر اسلام آباد میں اپنے سفارت خانے کی حدود میں ڈرون در اندازی کا الزام لگایا ہے. نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے سرکاری ذرائع نے جموں کشمیر میں ہندوستانی فوجی ٹھکانوں پر ڈرون حملوں کی خبروں کے دوران دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد میں واقع ہندوستانی سفارت خانے کی حدود میں پاکستان کی جانب سے ڈرون در اندازی کی گئی ہے. نئی دہلی حکومت سے وابستہ ذرائع کے حوالے سے UNI نے رپورٹ دی ہے کہ جس وقت جموں میں ڈرون حملہ ہوا اسی وقت اسلام آباد میں ہندوستانی ہائی کمیشن کے رہائشی حصے کے اوپر ایک ڈرون نظر آیا. اس رپورٹ کے مطابق اس وقت ہندوستانی ہائی کمیشن میں کوئی پروگرام چل رہا تھا. پاکستانی فوج کے ترجمان نے زور دے کر کہا ہے کہ اسلام آباد کسی بھی صورت میں امریکہ کو اپنے فوجی اڈے نہیں دے گا. شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی فوج کے کمانڈر جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ حکومت کی مخالفت کی صورت میں فوج افغانستان میں کارروائیوں کے لیے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے نہیں دے گی. پاکستان کے وزیر اعظم نے اس سے قبل کہا تھا کہ اسلام آباد افغانستان سے بیرونی فوجیوں کو نکالنے کے بعد امریکہ کے جاسوسی کے ادارے CIA کو انسداد دہشت گردی کارروائیوں کے لیے اپنی زمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا. عمران خان نے زور دے کر کہا کہ پاکستان افغانستان کے خلاف کسی بھی طرح کی کارروائی کے لیے اپنی زمین نہیں دے گا. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. سامعین ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
سایہ زلف گرا گیر کرو, سایہ زلف گرا گیر کرو, آج روشن میری تقدیر کرو آج روشن میری تقدیر کرو دل کے ویران کو روشن کر دو اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو کب تلک مجھ سے حجاب ذرا تصویر کرو اور واضح ذرا تصویر کرو بار اٹھا دو پردہ مصحف نور کی تفسیر کرو
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام قرآن اور زندگی. اس کے بعد ہماری نشریات کا اختتام دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر ہوگا. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ صبح کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں اور سماعت فرمائیے پروگرام قرآن اور زندگی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین, اللہم عجل لولیک الفرج. ناظرین اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں قرآن اور زندگی. یقیناً اگر زندگی سے قرآن کو نکال لیا جائے تو ویسی زندگی ہو جائے گی جیسے پھول سے خوشبو کو نکال لیا جائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اہمیت والی ہو اور وہ اللہ کی نظر میں اہمیت والی زندگی ہو تو ضروری ہے اس زندگی میں قرآنی دستورات کو عملی کیا جائے. اسی حوالے سے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور آج ہم جس اس موضوع کے تحت جس بحث کو یہاں پر کریں گے وہ یہ ہے کہ قرآن میں اصلاح اخلاقی معاشرہ کو کس طریقے سے پیش کیا گیا ہے. اور اس گفتگو کو لے کر اسٹوڈیو میں حاضر ہوئے ہیں علی جناب مولانا سید عدیل اصغر کاظمی صاحب. ہم ان سے استفادہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے قرآن نے اس بات کو پیش کیا ہے کہ معاشرے کی اصلاح اخلاقی اعتبار سے کیسی ہونی چاہیے. اور سب سے پہلے چلے لیں گے ہم اپنے مولانا کا استقبال کریں گے اور پھر ہم اپنے حاضرین کی خدمت میں چلیں گے. تو ہم چلیں گے مولانا کا استقبال کرتے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قبلہ سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ اس پروگرام میں آپ آئے اور اپنا قیمتی وقت دیا, اس لیے سحر ٹی وی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے.
میں بھی آپ تمام حضرات کا اور جن لوگوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے ان تمام ہی لوگوں کا شکر گزار ہوں, اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے مخلوقات کی خدمت کا موقع عطا کیا, اور وہ بھی قرآن مجید کے سائے میں.
جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا, گفتگو بہترین ہوگی انشاءاللہ, لیکن یہاں پر لیں گے ہم چھوٹا سا بریک اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. قبلہ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے, اور یہاں پر سب سے پہلا جو سوال, چونکہ وقت کم ہوتا ہے اور باتیں زیادہ ہوتی ہیں, ہم پوری طریقے سے آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس حوالے سے کہ معاشرے کی اصلاح کیسی ہونی چاہیے, اس کی کیا اہمیت ہے. میں چاہوں گا کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ اس کی اہمیت کو جانا جائے, تو میں چاہوں گا کہ اس اصلاح اور اخلاقیات کی کیا اہمیت ہے قرآن کی نظر میں, آپ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اخلاقیات کا مسئلہ ہے, یہ ایک خالی اسلامی مسئلہ نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے فقط کہ دین اسلام نے اخلاقیات کے اوپر زور دیا ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی انسان باشعور ہے وہ اخلاقیات کو اہمیت دیتا ہے, اور چاہے وہ کسی بھی دین سے متعلق ہو یا حتیٰ کہ اگر دیندار بھی نہیں ہے تو بھی وہ اخلاقیات کو بہت اہمیت دیتا ہے. البتہ یہ فرق ضرور ہے ان لوگوں کے درمیان جو دیندار ہیں یا دیندار نہیں ہیں, کہ جو انسان دیندار ہوتا ہے وہ اخلاقیات کو اپنے دین کے پیرائے میں عملی جامہ پہناتا ہے, اور جو انسان دیندار نہیں ہے وہ محض ایک دنیاوی رسومات کی ادائیگی کے لیے اخلاقیات کو مد نظر رکھتا ہے. قرآن مجید جو انسانی تربیت کی ایک بہترین کتاب ہے, اور شاید اس کتاب کے مقابلے میں کوئی کتاب ٹھہر نہیں سکتی, اس کتاب نے بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے نہایت زور دیا ہے, اور اپنے مختلف چیپٹرز میں مختلف آیات میں معاشرے کی افراد کی اصلاح کے لیے بہت زور دیا ہے, بڑی تاکید کی ہے. انبیاء کی سیرت کو بیان کیا ہے, انبیاء نے کس طریقے سے معاشرے کی اصلاح کے لیے زحمتیں اٹھائی ہیں, ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوموں کو خطاب کر کے یہ فرمایا ہے کہ, جیسے کہ بعض انبیاء سے نقل ہوا ہے کہ, ان ارید الا الاصلاح ما استطعت, میرا منشا اور میرا ارادہ یہ ہے کہ بس میں اصلاح کر سکوں جہاں تک مجھ سے ممکن ہے. تو ہر ممکنہ مرحلے تک اصلاح کے لیے انبیاء اکرام اقدام کرنا چاہتے ہیں, اور اسی کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے. یہاں تک کہ خود پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, یہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے جو ارشاد فرمائی ہے کہ, انی بعثت لأتم ما مکارم الاخلاق, میں بھیجا ہی گیا ہوں اس لیے تاکہ میں اخلاق کی بلند و بالا مراتب اور اس کے فضائل کو مکمل کر سکوں, اخلاقی فضائل کو میں مکمل کر سکوں. تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اخلاقیات ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں, اور اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور زندگی کو اس کی مطلوبہ حد تک کم سے کم پہنچانے کے لیے, اور پھر اگر اس مطلوبہ حد تک ہم پہنچ جاتے ہیں تو اس سے آگے بڑھ کر کمال کی منزل تک پہنچنے کے لیے انہی اخلاقیات کا سہارا لیا جانا چاہیے. اس کے بغیر زندگی اپنے اس مطلوبہ ہدف تک نہیں پہنچ پائے گی, ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس زندگی کی کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی بغیر اخلاقیات کے نہیں ہے. میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب قیامت میں لوگوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو وہاں بہرحال مختلف چیزیں ہیں جو تولی جائیں گی, بہرحال تمام عبادات کا وزن کیا جائے گا ہر چیز کا, لیکن جس چیز کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ہے, آئمہ خدا نے فرمایا ہے کہ وہ اس ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی وہ ہے اچھا اخلاق اور اچھا کردار، خلق حسن، بہترین اخلاق اور بہترین کریکٹر. تو جس چیز کے سب سے زیادہ وزن ہونے کا ہمیں اشارہ، وزین ہونے کا اشارہ دیا گیا ہے وہ اچھا اخلاق ہے. تو اسی اچھے اخلاق کے لیے قرآن مجید نے بھی اپنی مختلف آیتوں میں مختلف طریقوں سے جہاں تاکید کی ہے وہیں پر اس کو اپنانے کے طریقے بھی بتائے ہیں، اور پھر ان اپنانے کے طریقے بتانے کے بعد جو نتائج اس سے حاصل ہوتے ہیں ہماری زندگی میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. اور اس لحاظ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتوں میں غور کر کے ہمیں ان باتوں کو حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے جن کی طرف ہمیں قرآن مجید لے جانا چاہتا ہے، اور در حقیقت خداوند متعال ہے جو انسانوں کو اس منزل تک پہنچا دینا چاہتا ہے کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد انسان واقعی انسان بن جاتا ہے اور انسان کہلانے کے لائق بن جاتا ہے. کیونکہ بہرحال معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کم و بیش کہ بہت سارے انسان ہیں جو پڑھے لکھے ہیں
جی،
بہت سارے انسان ہیں جو مالدار ہیں، بہت سارے انسان ہیں جن کے پاس ممکن ہے کہ سماجی اعتبار سے بہت کچھ ایسا ہو کہ جس کی بنیاد پر ان کی ظاہری طور پر عزت کی جاتی ہو
جی،
لیکن اخلاق نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی ہے. پڑھے لکھے ہیں، اخلاق نہیں ہے، مالدار ہیں، اخلاق نہیں ہے، سماجی حیثیت ہے، اخلاق نہیں ہے. تو ممکن ہے ان کے اس ظاہری علم کی بنیاد پر سامنے لوگ ان کی عزت کرتے ہوں
جی،
ممکن ہے مال کی بنیاد پر سامنے لوگ ان کا احترام کرتے ہوں، ممکن ہے اس سماجی پوسٹ اور حیثیت کی بنیاد پر سامنے لوگ ان کا احترام کرتے ہوں، ان کے سامنے سر جھکاتے ہوں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان لوگوں کے دل بھی ان کے سامنے جھک جائیں.
سبحان اللہ.
کیونکہ ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے سامنے انسان اپنا سر جھکاتا ہے، اور وہ ہے اخلاق
جی،
وہ ہے کردار.
یعنی اخلاق انسان کو وہ امتیاز عطا کرتا ہے کہ انسان نہ صرف جو ظاہری احترام بلکہ دلوں پر بھی حکومت کر سکتا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ان حاضرین سے بھی چاہوں گا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں اور سوال کے ذریعے سے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے، آپ سوال کرنا چاہتے تھے تو آپ یہاں پر مولانا تشریف فرما ہیں.
قبلہ صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اصلاح معاشرے کے سلسلے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا رہی؟
یقیناً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
سبحان اللہ.
ایک بہترین آئیڈیل ہے حضرت کی زندگی. اور جہاں اخلاقیات کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور نے 40 سال اپنی زندگی کے، 40 سال، 63 سالہ زندگی میں سے 40 سال جو زندگی گزارے ہیں کفار اور مشرکین قریش کے درمیان، اس 40 سالہ زندگی میں حضرت کی سیرت کچھ ایسی تھی کہ وہ کفار اور مشرکین جو بت پرست تھے، جنہیں انسانیت کا کہیں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ بھی حضرت کو صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں، امانت دار بھی سمجھتے ہیں اور سچا بھی سمجھتے ہیں. ایسا کہ اگر حضرت اس پہاڑ کے اوپر، کوہ فاران کے اوپر جا کر وہاں کہہ دیتے ہیں کہ دشمن اس کے پیچھے ہے، اس پہاڑ کے پیچھے ہے، تو وہ فوراً بغیر دیکھے اور بغیر کسی تصدیق و تائید کے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ حضرت کے کردار کی بنیاد پر ایسے لوگ کہ جو ہمیشہ ظلم و بربریت کرتے رہے ہیں، جن کے ہاں انسانی اقدار کچھ نہیں ہے، لیکن وہ حضرت کے کردار کا لوہا مانتے ہوئے ایک ایسے شخص کو کہ جو ان کی نظر میں یتیم بھی ہے، فقیر بھی ہے، اور ان کی نظر میں ظاہر ہے کہ ان کی کوئی معاشرتی اور سماجی کوئی حیثیت ویسی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس معاشرے میں کوئی کلیکٹر نہیں ہے، کوئی گورننس ان کی نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی ایسا ان کا رتبہ بھی نہیں ہے ان کی نظر میں کہ جس کی بنیاد پر ان کا احترام کریں، لیکن حضرت کا کردار اور کیریکٹر اتنا بہترین تھا کہ جس کی بنیاد پر اس ماحول میں، اس تاریک ماحول میں، اس گناہوں سے آلودہ ماحول میں ہر انسان ان کی صداقت، ان کی سچائی اور ان کی عظمت کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ سیرت ہے ان کی جو معاشرے کی اصلاح کے لیے انہوں نے اپنائی ہے. البتہ میں یہاں ایک بات کی طرف اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ حضور کا جو اخلاق اور کردار رہا ہے وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ اصلاح کریں. دیکھیے ایک بہت ظریف سا نقطہ ہے، اگر میں اس کو آپ تک منتقل کر سوں اور میرے ناظرین بھی اس کو سمجھ سکیں. ایک چیز ہوتی ہے ہم اپنا اخلاق پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا اخلاق پیش کرتے ہیں، تو یہ ہم نے اچھا اخلاق کس مقصد کے تحت پیش کیا ہے یہ بہت اہم ہے
جی.
آیا ہم نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پیش کیا ہے، لوگوں سے اپنا لوہا منوانے کے لیے پیش کیا ہے، سماج میں اپنا احترام کروانے کے لیے پیش کیا ہے، اس اخلاق کو ہم نے کیوں اپنایا ہے؟ تو حضرت کے سلسلے میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ حضور نے اتنے خراب ماحول میں، اتنے گندے ماحول میں کہ جہاں ایک انسان اپنے اولاد پر بھی رحم نہیں کرتا تھا، ایسے گندے ماحول میں کس بنیاد پر اور کس وجہ سے اتنا بہترین اخلاق پیش کیا ہے کہ اب وہی لوگ حضرت کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ کس بنیاد پر؟ یعنی کیا حضرت چاہتے ہیں کہ لوگ میرا کلمہ پڑھنے لگیں؟ کیا حضرت یہ چاہتے ہیں کہ لوگ میرا احترام کرنے لگیں؟ کیا حضرت یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں اچھا بن جاؤں؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ خود خالق کائنات نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ کردار کی بلندیوں کے اوپر فائز ہیں، کردار کی بلندیوں کے اوپر فائز ہیں، اور خالق کائنات کسی بھی چیز کو قبول ہی نہیں کرتا جب تک کہ اس کے لیے وہ خالص نہ ہو، جب تک کہ اس میں خلوص نہ ہو۔ تو اب اسی پیرا میں آپ دیکھیں کہ اگر حضور نے اپنا اخلاق فرض کیجئے کہ مشرکوں کو منوانے کے لیے پیش کیا ہو، کفار کے سامنے احترام کروانے کے لیے پیش کیا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت نے اپنا اخلاق اللہ کے لیے پھر نہیں پیش کیا ہے، یہ کفار مشرکین کے لیے۔ اور اگر ایسا ہو تو پھر اللہ یہ نہیں کہے گا کہ انک علی خلق عظیم، نہیں کہہ سکتا وہ، کیونکہ اسے تو شرک پسند ہی نہیں ہے۔ لہٰذا محسوس یہ ہوتا ہے کہ حضور نے جو یہ اپنا اخلاق اور کردار اصلاح معاشرہ کے لیے، البتہ نتیجہ اس کا وہی ہوا، اخلاق کا نتیجہ یہی ہوا کہ معاشرہ سدھر گیا، معاشرے میں چینجنگ آئی، لوگوں میں تبدیلی آئی، ان کے افکار میں تبدیلی آئی، ان کے اخلاق میں، معاشرت کی جو رسمیں تھیں اس میں تبدیلی آئی، نتیجہ وہی ہوا۔ لیکن حضور کا اخلاق صرف اللہ کے لیے تھا۔ وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو اور تمہارا صبر نہیں ہو سکتا مگر اللہ کی مدد سے۔ تو حضور کا جو یہ تمام کردار اور تمام اخلاق ہے، اور جو کردار کی وہ بلندی ہے، وہ اللہ کے لیے تھی، اسی بنیاد پر اس میں اتنی برکت ہے کہ آج وہ اخلاق اور کردار پوری دنیا کے لیے آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔
یقیناً، اگر جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ اگر عالم اسلام سرکار کی سیرت پر عمل کرتا پورا عالم اسلام، تو آج مسلمانوں کی وہ حالت نہ ہوتی جس حالت میں وہ مبتلا ہیں۔ ایسی سیرت جو کفار کے درمیان اپنا لوہا منوالے اپنے کردار کا، لیکن آج ہم آپس ہی میں اتنے اختلافات کا شکار ہیں۔ یقیناً اپنی زندگی سے ہم نے اس سیرت کو نکال دیا یا اس سیرت پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بہترین جواب تھا آپ کا یہاں پر۔ میں ایک اگلا سوال کی آپ نے اہمیت کا جو بہترین طور پر آپ نے جو جواب دیا ہمارے ناظرین کے لیے، میں چاہوں گا یہاں پر اس اخلاق کی ضرورت کیا ہے؟ اہمیت کے بعد باری آتی ضرورت کی، کیوں ضروری ہے کہ ہم ان اخلاقیات کے ساتھ اصلاح معاشرہ کرو، اصلاح معاشرہ کی کیوں ضرورت ہے؟ آپ سے چاہوں گا کہ اس پہ روشنی ضرور ڈالیں آپ ہمارے ناظرین کے سامنے۔
دیکھیے، ایک بہت سامنے کی سی بات ہے جی کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو بہت پاک و پاکیزہ ہوتا ہے جی، بہت پاک و پاکیزہ۔ ہر انسان کہتا ہے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، لیکن یہی بچے اسی معاشرے میں رہتے رہتے جب بڑے ہونے لگتے ہیں تو اب ان کی باتیں انہی انسانوں کو کھٹکنے لگتی ہیں جو اب تک ان کو معصوم کہتے تھے
جی۔
کیوں کھٹکنے لگتی؟ کیا ہوا ایسا؟ کیوں ان کو برا لگنے لگتا؟ کیا ہوا ایسا؟ یہ کہتے ہیں کہ اب ان کے اندر گندی عادتیں آنے لگی ہیں
جی،
ان کی عادتیں خراب ہونے لگی ہیں، انہوں نے بری باتوں کو اپنانا شروع کر دیا ہے۔ تو چونکہ انسان اس معاشرے میں رہتے رہتے مختلف طرح کے حالات سے روبرو ہوتا ہے، اور مختلف حالات سے روبرو ہونے کے بعد وہ اس معصومیت کو اپنے کھو بیٹھتا ہے
جی،
یا اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے
جی،
یا اس کی عادتیں جو اچھی ہونی چاہیے تھیں وہ گویا کہ بری عادتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے
جی۔
تو یہ جو بری عادتوں میں اب انسان کی اچھی عادتیں تبدیل ہو گئی ہیں، ان عادتوں کو دوبارہ سے اچھا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اسباب ہونے چاہیے
جی۔ اور میں ان اسباب کی طرف پلٹ کے آؤں گا، یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے۔ ناظرین، ہماری گفتگو مولانا سے جاری ہے، ایک معمولی سا وقفہ آپ کی خدمت میں۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے، اور گفتگو چل رہی ہے اخلاقی اعتبار سے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، چلیں گے مولانا کی خدمت میں۔ اور قبلہ، جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ ضرورت کیوں ہے اور کچھ اسباب آپ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے. میں چاہوں گا کہ وہ اسباب کیا ہیں جو اس ضرورت کو اہمیت میں بدل دیتے ہیں. جی
دیکھیے, عرض یہ کر رہا تھا میں کہ بہرحال جو یہ انسان معصوم اس دنیا میں آیا ہے, اس کی بھلائی بھی اسی میں ہے کہ یہ معصوم ہی اس دنیا سے جائے, اور اس کے جو اس بیچ میں آنے اور جانے کے بیچ میں جو اس کی زندگی ہے یہ بھی خطاؤں, لغزشوں اور بد اخلاقیوں سے دور ہو, تو ہی انسان اس لائق بنتا ہے کہ لوگ اس کو یاد رکھیں اور یاد کریں. لہٰذا دین اسلام نے, خاص طور سے قرآن مجید نے بھی اس بات کی طرف بہت تاکید کی ہے کہ انسان معاشرے میں زندگی جینے کے لیے اپنے لیے کچھ وہ اصول ضرور اپنائے جن کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے, اور اصول کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اس کے آثار بھی اللہ نے قرآن مجید میں بتائے ہیں. اور لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتیں ان اسباب کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو ایک اخلاقی طور پر معاشرے میں اصلاح کی فضا کو سازگار کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ظاہر ہے کہ ایک سماجی زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت عام سی چیز ہے جو ہمارے درمیان رائج ہے, وہ ہے گفتگو.
جی
ہم آپ سے بولتے ہیں, آپ ہم سے بولتے ہیں, ہم کسی تیسرے انسان سے بولتے ہیں. بالآخر ایک سماج میں جب انسان نکلتا ہے تو وہاں بولنا, گفتگو کرنا, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے.
جی
انسان جب بھی بولتا ہے تو یا تو وہ اچھا بولتا ہے یا خراب بولتا ہے.
جی
یا خراب لہجے میں بولتا ہے یا اچھے لہجے میں بولتا ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں, یا اچھی بات کہتا ہے یا بری بات کہتا ہے, اچھی بات ہے یا بری بات ہے.
جی
اسی طریقے سے یا اچھے لہجے میں کہتا ہے یا برے لہجے میں کہتا ہے. تھوڑا سا میں یہاں پر اپنے ناظرین سے یہ چاہوں گا کہ غور کریں اس بات کے اوپر. دیکھیں ایک انسان ہے جو اچھی بات کہتا ہے, ہمیشہ اچھی بات کہتا ہے, اور اچھی بات اچھے لہجے میں کہتا ہے. غور کیجیے گا اس پر, اچھی بات ہے اچھے لہجے میں کہتا ہے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پتھر پتھر کا دل بھی پگھل جاتا ہے.
کیا بات ہے,
اچھی بات ہے اچھے لہجے میں ہے تو اس کا پتھر کا دل بھی گویا پگھل جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, دیکھنے میں آتا ہے کہ اچھی بات ہے مگر اچھے طریقے سے نہیں کہی گئی.
جی
تو اب اس اچھی بات کا جو اثر ہوتا ہے وہ برا اثر ہوتا ہے,
بے شک.
اب دوسری طرف آئیے, بری بات ہے, بری بات کو انسان اچھے انداز میں بھی کہہ سکتا ہے, برے انداز میں بھی کہہ سکتا ہے.
جی
اسی بری بات کو اگر اچھے انداز میں کہا ہے تو سامنے والا مان لیتا ہے.
جی
اور اسی بری بات کو اگر برے انداز میں کہتا سامنے والا نہیں مانتا. تو بات اچھی ہو یا بری ہو, اس کا اثر کب ظاہر ہوتا ہے؟ جب اس کے کہنے کا انداز اچھا یا برا ہو.
جی
ٹھیک ہے نا, اگر اچھی بات کا انداز کہنے کا اچھا ہے تو اثر اس کا اچھا ظاہر ہوگا, بری بات کا بھی اگر کہنے کا انداز اچھا ہے تو بھی اس کا نتیجہ اچھا ہو سکتا ہے, چانسز ہیں اس کے. اب یہ تو سامنے والے کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سامنے والا سننے والا کتنا باشعور ہے. لیکن اگر اچھی بات کے کہنے کا انداز برا ہو تو اس کا نتیجہ اچھا نکلنے کے چانسز بہت کم ہیں, بہت کم ہیں, بہت کم ہیں. اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ قولو قولا معروفا,
جی
کہ جب بھی بات کہو اچھی بات کہو.
کیا بات ہے,
ٹھیک ہے نا, جب بھی بات کہو
اچھی بات کہو.
اچھی بات کہو, خالی یہی نہیں کہا ہے, یہ بھی کہا ہے کہ قولو قولا کریما, جب بھی کہو تو ایک اچھے انداز میں کہو.
کیا بات ہے,
اچھی بات کہو
اچھے انداز,
اچھے انداز میں کہو. اور ادھر سے بری بات کے لیے بھی منع کیا ہے, اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب یہ بات مسئلہ جو ہے وہ دیکھیے آپ, کہ ہم معاشرے میں نکلے, کسی اس کو مثال کے طور پر ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, اپنے معاشرے میں کسی کو سلام کرنا ہے. اب سلام کرنے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں. ایک سلام ہم نے ایسے انداز میں کیا کہ جس کو سننے کے بعد سامنے والے کو اچھا محسوس ہوا, اس نے جواب دے دیا. لیکن ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہم سلام ایسے انداز میں کریں کہ سامنے والا جواب تو دے دے, اس کے جواب کے واجب ہونے کی مرمیات جواب تو دے دے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو باتیں ایسی کہہ دے کہ جو اس سلام کے مقصد کو ہی ختم کر دے, دشمنی ایجاد کر دے, کینے کو اور بڑھاوا دے دے, حسد کی آگ کو. اور تو اس لیے قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا, وہاں پر فرمایا ہے کہ وقولوا قولا سدیدا, جب بھی کہو تو مستحکم بات کہو جی. مدلل بات کہو. جب بھی گفتگو کرو تو اس بات میں کوئی لوش نہیں ہونا چاہیے جی. کسی طرح کی ڈھیل نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر, اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ معاشرے میں ظاہر ہے, پھر جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ گفتگو کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے
جی.
گفتگو تو انسان کرے گا ہی, تو گفتگو کیسی کرے؟ ایک تو بات مدلل ہونی چاہیے, دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم نے سنا ہے ہم ایسا سوچتے ہیں, دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے ایک بات. دوسری بات یہ کہ گفتگو کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح انداز سے کہا جائے
جی.
جب یہ ایک بہت سامنے کا میٹر ہے, جب اس طریقے سے انسان گفتگو کرے گا تو سماج میں پہلا ہی مرحلہ ہے دوسروں کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے کا. گفتگو سب سے پہلا مرحلہ ہے. جب اس پہلے مرحلے کو ہم اصلاح کر لیں گے, یعنی جب بھی بات کریں گے اچھی بات کریں گے, جب بھی بات کریں گے اچھے انداز میں بات کریں گے, جب بھی بات کریں گے دلیل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ پکی اور مضبوط بات کریں گے, تو اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں گفتگو کی بنیاد پر آئی ہوئی ہیں وہ خرابیاں کتنی آسانی کے ساتھ اس خاتمے کی طرف چلی جائیں گی اور سماج میں معاشرے میں اصلاح کی ایک فضا قائم ہونے لگے.
یقیناً جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ جتنا گفتگو اہمیت کی حامل ہے اسی طریقے سے روش گفتگو کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اور یہاں پر ہم چلیں گے اپنے حاضرین سے, دیکھیں گے کہ یہ کیا سوال کرتے ہیں. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا میرا سوال یہ ہے کہ آیا قرآن کریم میں کوئی ایسا واقعہ پیش ہوا کہ جس سے معاشرے کی اصلاح ہو سکے؟
جی جی جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان کا کیا قرآن نے کسی ایسے واقعے کو مینشن کیا ہے جہاں پر اس واقعے میں اصلاح معاشرہ کو پیش کیا گیا ہو؟
یقیناً قرآن مجید نے اگرچہ تمام انبیاء کے تمام حالات کو تو ذکر نہیں کیا, لیکن بہرحال انبیاء اور اولیاء کے بعض حالات کو ذکر کیا ہے جس سے ہم غور کر کے نتائج کو حاصل کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جناب موسیٰ ہیں, ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کو نجات دو
جی,
نجات دلاؤ. بنی اسرائیل فرعون کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور بہرحال بنی اسرائیل کے اوپر جو مظالم اس نے ڈھائے ہوئے ہیں اس کا کہیں کہیں ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ فرعون جیسی شخصیت جو اپنے آپ کو خدا کے سامنے خود کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا بڑا اونچے ہائی لیول کا تمہارا پالنے والا ہوں, جو اپنے آپ کو خدا کے سامنے خدا منواتا ہے, ایسے انسان کے سامنے جا کر جناب موسیٰ سے مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو نجات دیں
جی.
تو اب ایسے میں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, کیا لے کر جائیں, کون سا طریقہ اپنائیں کہ جس کی بنیاد پر فرعون جیسی شخصیت بات مان جائے اور وہ نتیجہ حاصل ہو جائے جس کے لیے پروردگار نے یہ تمام ماحول فراہم کیا ہے. اب آپ دیکھیے جب بھیجا گیا ان کو تو جا کر کے جناب موسیٰ اور جناب ہارون دونوں کو پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ جب فرعون کے پاس جانا تو کیا کہنا, فقولا لہو قولن لینا,
کیا بات ہے,
کہ جب جانا تو اس کے سامنے نرم گفتگو کرنا.
سبحان,
نرم گفتگو کرنا کس سے؟ فرعون سے, جو فرعون کسی کے سننے کے لیے تیار نہیں ہے, جو فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, جو فرعون مسلسل ظلم ڈھا رہا ہے بنی اسرائیل کے اوپر. اب اس کے سامنے اگر جا کر نرم گفتگو کریں گے تو ہم تو یہ فوراً یہ سوچیں گے اگر اس کے سامنے اگر نرم لہجے میں گفتگو ہم نے کی تو وہ تو ہمیں پہلے ہی دبا لے گا, وہ تو پہلے ہی ہمیں نیست و نابود کرنے کی سوچ لے گا. لیکن اللہ نے حکم دیا ہے کہ جاؤ قول لین, بہت نرم انداز سے اسے جا کر گفتگو کرو. کیوں کہ اسی, اب خود خالی یہ نہیں ہے کہ نرم انداز سے گفتگو کرو, اس کے آگے پھر فرمایا کہ لعلہ یتذکر او یخشا, کہ اگر نرم انداز میں گفتگو کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اسے اس بات کی طرف دھیان چلا جائے کہ میں کیا ہوں
جی,
میں پروردگار نہیں ہوں, اور وہ پھر ڈرنے لگے اپنے پروردگار سے. دیکھ رہے ہیں آپ, اب معاشرے میں ہم کبھی کبھی ایسے لوگوں سے روبرو ہوتے ہیں کہ جو انتہائی مزاج کے سخت ہوتے ہیں, یا ان کی زبان بڑی تلخ ہوتی ہے, یا وہ بد اخلاق ہوتے ہیں, یا ان کا ملنے کا طور طریقہ اچھا نہیں ہوتا
جی.
یا جب بھی وہ گفتگو کرتے ہیں مثال کے طور پر فحاشی کرتے ہیں, وہ معاشرے میں جی ہوتے ہیں ایسے لوگ, تو اب ہم ان کے ساتھ کیسے پیش آئیں؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کو تیسا, ٹٹ فور ٹیٹ، جیسا اس نے کیا ویسے ہی ہم کریں گے. نہیں، اسلام کی یہ روش نہیں ہے، پیغمبروں کا یہ طریقہ نہیں ہے، خدا کا یہ فرمان نہیں ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے میں فرعون سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا، اتنا سنگ دل انسان تو کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو ہزاروں بچوں کو اپنی خدائی کو برقرار رکھنے کے لیے قتل کروا دے. ٹھیک ہے نا، پھر بھی خدا حکم دے رہا ہے کہ قول لین، نرم گفتگو، سافٹنیس ہونی چاہیے. جتنی نرمی ہوگی اتنا ہی زیادہ اثر کا اندیشہ ہے، اتنی ہی زیادہ تاثیر اس میں دکھائی دے گی.
طریقہ بہت زندگی میں اہم ہے، اگر ہم نے طریقے کے ساتھ کوئی کام کو انجام دیا تو پتھر دل بھی نرم ہو سکتا ہے. اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ بہترین گفتگو آپ نے یہاں پر کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں جو آپ نے یہاں پر شرکت کیا، اپنے سوالات کے ذریعے سے ہمارے ناظرین کو ان کے جوابات سے آگاہی فرمائی. بہت بہت شکریہ آپ کا. زندگی کیسی بھی ہو، ہمیں زندگی کی کوشش کرنا چاہیے کہ اولیاء الہی کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں. قرآن دستور کو اگر دستور زندگی بنا لیا تو ہمیں کامیابیوں سے کوئی نہیں رو سکتا ہے. کوشش کریں کہ سب ہم سب قرآن کے دستورات پر عمل کریں اور کامیابی کی طرف گامزن رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم فخرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.